بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ جام شروع ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 13 سے سنتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کی فروغ کے لیے منظم منڈیاں موجود تھیں، بلکہ مختلف افراد غریب کاشتکاروں سے سستے داموں ان کی پیداوار خرید لیتے تھے۔ زرعی پیداوار کو تولنے کے لیے جو اوزار استعمال کیے جاتے تھے وہ بھی غیر معیاری ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کاشتکار کو اپنی محنت کا مناسب اور معقول معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ ایسی صورت میں ہمارا کسان معاشی طور پر مفلوق الحال اور ذہنی طور پر پریشان رہتا تھا۔ ان حالات میں اچھی اور زیادہ پیداوار کی توقع کرنا عبث تھا۔ اس طرح زرعی اشیاء کی خرید و فروخت کا ناقص نظام بھی ہماری زرعی پسماندگی کا باعث رہا ہے۔ نمبر 6، انتشار اراضی۔ ہمارے ملک میں وراثت کا قانون اس نوعیت کا ہے کہ جائیداد مرحوم کے وارثوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس صورت میں جب کوئی زمیندار فوت ہو جاتا تو اس کی زمین اس کی اولاد اور دیگر ورثہ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس تقسیم کے نتیجے میں زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی اور طویل عرصے کے بعد تقسیم در تقسیم کے عمل کی بدولت یہ قطعات زمین اتنے چھوٹے رہ جاتے کہ معاشی طور پر انہیں زیر کاشت لانا سود مند نہیں رہتا۔ زمین کے یہ ٹکڑے نہ صرف چھوٹے ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات مختلف علاقوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ زمین کا مختلف علاقوں میں اس طرح بٹ جانا انتشار اراضی کہلاتا ہے، اور یہ بھی ہماری زرعی پسماندگی کا ایک سبب رہا ہے۔ صنعتی شعبے کی پسماندگی۔ قیام پاکستان کے وقت ملک میں کپڑے اور سیمنٹ کے چند یونٹوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر کارخانہ موجود نہ تھا۔ البتہ چھوٹے چھوٹے چند کارخانے زرعی خام مال کو استعمال کرتے تھے۔ ان کارخانوں میں کاٹن فیکٹریاں، پٹسن کی گانٹھیں تیار کرنے کے کارخانے، آٹے اور چاول کی ملیں اور تیل نکالنے والے پلانٹ شامل تھے۔ مجموعی طور پر ملک کا صنعتی شعبہ پسماندہ تھا۔ قیام پاکستان کے وقت صنعتی شعبے کی پسماندگی کے اسباب یہ تھے۔ نمبر 1، برطانوی حکومت کی صنعتی پالیسی۔ حکومت برطانیہ کی شروع سے یہ پالیسی رہی کہ برصغیر میں صنعتیں قائم نہ کی جائیں اور اسے زرعی ملک کی حیثیت سے ہی قائم رکھا جائے، اس لیے کہ انگلستان کے کارخانوں کو خام مال برصغیر سے فراہم کیا جاتا تھا۔ اگر یہاں صنعتیں قائم ہو جاتی تو برطانیہ کے کارخانے بند ہو جاتے اور ان کی صنعتیں دم توڑ دیتی۔ اس طرح برطانوی پالیسی کی وجہ سے ہمارا ملک ماضی میں صنعتی لحاظ سے پسماندہ رہا۔ نمبر 2، سرمایہ کی قلت۔ صنعتی ترقی کے لیے سرمایہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے یا تو نجی سرمایہ دار سرمایہ کاری کرتے ہیں یا مالیاتی ادارے قرضہ فراہم کرتے ہیں، لیکن ماضی میں کیونکہ صنعتی شعبہ پسماندہ تھا اور منافع کے امکانات بھی زیادہ نہ تھے، اس لیے سرمایہ کار صنعتوں میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں صنعتی اداروں کو قرضہ فراہم کرنے کے لیے مالیاتی ادارے بھی موجود نہ تھے، اس لیے سرمایہ کی قلت تھی جس کی وجہ سے برصغیر میں صنعتی شعبہ قابل قدر ترقی نہ کر سکا۔ نمبر 3، قدرتی ذرائع کی عدم دستیابی۔ صنعتی ترقی کے لیے قدرتی ذرائع مثلاً تیل، گیس اور کوئلہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ قدرتی ذرائع ملک میں موجود تو تھے، لیکن معاشی اور سیاسی وجوہات کی وجہ سے زیادہ مقدار میں نہ تو دریافت کیے جا سکے اور نہ ہی دستیاب تھے۔ جو قدرتی ذرائع دستیاب تھے وہ غیر معیاری اور مہنگے تھے، اس لیے ان تمام مشکلات کی وجہ سے انہیں صنعتی ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے صنعتی پسماندگی کا ایک سبب قدرتی ذرائع کی قلت اور ان کی عدم دستیابی بھی تھا۔ نمبر 4، فنی ماہرین کی قلت۔ قیام پاکستان سے قبل صنعتیں نہ ہونے کے برابر تھیں، اس لیے عام لوگوں کا رجحان بھی اس طرح نہیں تھا۔ اس لیے صنعتی ماہرین یہ تربیت یافتہ عملے کی شدید قلت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انجینئر، مستری، ٹیکنیشینز اور اس قسم کے افراد کی قلت کی وجہ سے بھی ملک میں صنعتی ترقی نہ ہو سکی۔ نمبر 5، مواصلات کی قلت۔ صنعتی ترقی میں ذرائع مواصلات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خام اشیاء سے لے کر تیار شدہ اشیاء تک ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خام مال کارخانوں تک مواصلات کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور کارخانوں اور مصنوعات کو منڈی تک لے جانے میں بھی یہی ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل سڑکوں، ریل گاڑیوں، ٹرک اور اسی قسم کے دیگر ذرائع کی شدید قلت تھی، اس بنا پر بھی برصغیر میں صنعتی شعبہ ترقی نہ کر سکا۔ جیم ہجرت اور آبادی کا دباؤ، مائیگریشن اینڈ پاپولیشن پریشر۔ کسی بھی ملک کی معاشی اقتصادی حالت آبادی کی کثرت یا قلت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک فطری قانون ہے کہ اگر آبادی میں محض اضافہ ہی ہوتا رہے یا اچانک کسی اہم وجہ سے اضافہ ہو جائے تو اس ملک میں اقتصادی حالات اپنی اصلی حالت پر نہیں رہ سکتے، تا وقت یہ حکومت ایسی نئی صورتحال کے لیے مناسب انتظام نہ کرے۔ یہی حال قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی اقتصادی حالت کا ہوا، جہاں دیگر اسباب کے باعث پاکستان کے اقتصادی حالات دگرگوں تھے اور شدید بحران کا شکار تھے، وہاں ہندوستان سے مہاجرین کی آمد بھی پاکستان کی اقتصادی حالت میں اہم اثرات رونما ہونے کا سبب بنی۔ ایک اندازے کے مطابق 7.5 ملین کی تعداد میں مہاجرین قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے پاکستان آئے۔ اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کے آنے سے پاکستان کی آبادی میں شدید اضافہ ہو گیا، اور ساتھ ہی بہت سے مسائل نے بھی جنم لیا۔ گو کہ ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کی تمام تعداد ان پڑھ یا بے ہنر نہیں تھی، لیکن حکومت کے لیے فوری طور پر اتنی بڑی تعداد کے لیے خوراک، علاج، معالجہ، ملازمت اور آبادکاری کے مسائل سے نمٹنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ لہذا پاکستان کے اقتصادی حالات اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کے آ جانے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ دال، تجارت کی پسماندگی۔ قیام پاکستان کے وقت تجارتی شعبہ نہایت ہی پسماندہ تھا، اس پسماندگی کے مختلف اسباب تھے۔ مثلا ہمارا ملک زرعی معیشت کا حامل ہے، لوگوں کا رجحان عام طور پر کاشتکاری اور کھیتی باڑی کی طرف تھا، تجارت کے لیے نہ ان کے پاس سرمایہ تھا اور نہ تجربہ، اس لیے وہ کاشتکاری اور مزدوری کے ذریعے اپنی روزی حاصل کیا کرتے تھے۔ دوسرا سبب سیاسی تھا، انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، لہذا ہندوستان میں مسلمانوں کو ہی اپنا طاقتور حریف سمجھتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو جائیں، مالی طور پر مستحکم ہو کر ان کے لیے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انگلستان کے کارخانوں کے لیے خام مال کی فراہمی ہندوستان سے ہی ہوتی تھی، اگر برصغیر کے لوگ کاشتکاری کو چھوڑ کر تجارت کی طرف متوجہ ہو جاتے تو ایک طرف ہندوستان کے کارخانے بند ہو جانے کا خطرہ تھا، تو دوسری طرف تجارتی ترقی کی بدولت برصغیر کے لوگ مالی لحاظ سے بھی مستحکم ہو سکتے تھے، جو کہ انگریزی حکومت کی پالیسی کے خلاف تھا۔ برطانوی حکومت کو اپنے اقتدار کو جنوبی ایشیا میں رکھنے اور اس میں توسیع کے لیے فوجی افراد کی ضرورت تھی، جو وقت ضرورت اپنی جان دے کر انگریزوں کو تحفظ دے سکے۔ اس کے لیے انہیں جسمانی طور پر مضبوط اور مالی طور پر بدحال لوگوں کی ضرورت تھی، لہذا انہوں نے ان علاقوں میں جو بعد ازاں پاکستان میں شامل ہوئے معاشی ترقی کی دانستہ کوشش نہیں کی۔ اس طرح انہیں پنجاب اور شمالی علاقوں سے ایسے افراد آسانی سے دستیاب ہو گئے جو فوجی خدمات سر انجام دینے پر تیار تھے۔ قیام پاکستان کے وقت جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے وہ تجارتی لحاظ سے پسماندہ تھے، اس لیے کہ جو لوگ ان علاقوں میں تجارت کرتے تھے وہ تقسیم ملک کی وجہ سے بھارت چلے گئے، اور بھارت سے جو مسلمان پاکستان آئے وہ خود ہنرمند، کاشتکار اور مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کافی عرصے تک پاکستان میں تجارت کا شعبہ پسماندہ رہا۔ ہے نظام بینکاری کی پسماندگی۔ قیام پاکستان کے وقت نہ صرف تجارت بلکہ بینکوں پر بھی ہندوؤں کا قبضہ تھا، اگرچہ مسلمان بھی تجارت کرتے تھے لیکن تجربے اور سرمایہ کی کمی کی وجہ سے ان کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی، ہندو ان کے مقابلے میں زیادہ تجربے کار اور مالدار تھے، اس لیے تجارت پر پوری طرح حاوی تھے۔ بینکاری نظام کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کی یہی کیفیت تھی، بڑے بڑے ساہوکار اور سرمایہ دار ہندو تھے، اس لیے مالیاتی ادارے بھی انہوں نے ہی قائم کیے۔ علاوہ ازیں وہ حساب کتاب کے ماہر بھی تھے اور مالیاتی امور کی طرف ان کا رجحان بھی تھا، اس لیے بینکوں کے قیام میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی بنسبت زیادہ دلچسپی لی۔ جب برے صغیر کی تقسیم ناگزیر ہو گئی تو ہندوؤں نے اپنا سرمایہ پاکستانی علاقوں سے بھارت میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف یہ کہ بینکوں سے اپنا سرمایہ نکال کر بھارت لے گئے بلکہ ملازمین بھی پاکستان سے چلے گئے۔ اس طرح پاکستان میں بینکاری کے نظام کو سخت ترین دھچکا لگا۔ قیام پاکستان کے وقت فہرستی بینکوں یعنی شیڈیول بینک کے دفاتر کی تعداد 631 تھی، لیکن یہ رفتار قیام پاکستان کے ساتھ ہی کم ہو گئی۔ اس وقت ملک میں کوئی مرکزی بینک بھی موجود نہ تھا بلکہ ریزرو بینک آف انڈیا کو ہی پاکستان میں مرکزی بینک کے فرائض سنبھالنے کے لیے کہا گیا۔ یہ بینک کیونکہ بھارت کا مرکزی بینک تھا اور پاکستان کے معاشی حالات سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ دانستہ طور پر پاکستان کے مالیاتی مفادات کو نظر انداز کرتا رہا۔ لہذا ایسی صورت میں پاکستان کو اپنے لیے مرکزی بینک کی ضرورت محسوس ہوئی اور یوں 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام عمل میں آیا، جس کا افتتاح حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اکتوبر 1948 میں پہلی مرتبہ کرنسی جاری کی۔ پاکستان کے ایک دوسرے بڑے اور نیم سرکاری بینک نیشنل بینک آف پاکستان کا قیام 8 نومبر 1949 کو عمل میں آیا۔ پاکستان میں 2 ملکی اور 19 غیر ملکی پہلے ملکی بینک پہلے سے ہی کام کر رہے تھے۔ ملکی بینکوں میں حبیب بینک لمیٹڈ اور آسٹریلیشیا بینک نمایاں اہمیت کے حامل تھے۔ واو، فیکس آمدنی۔ فیکس آمدنی سے مراد وہ رقم ہے جو ایک سال کے دوران اوسطاً ہر شخص کے حصے میں آتی ہے۔ اگر کسی ملک کی ایک سال کی مجموعی آمدنی کو ملک کی مجموعی آبادی پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر شخص کے حصے میں جو رقم آئے گی وہ فیکس آمدنی کہلائے گی۔ پاکستان کی فیکس آمدنی نہ صرف ترقی یافتہ بلکہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں بھی کم رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کی آبادی ملکی وسائل کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ ذیل میں 1963 کے اعداد و شمار کے مطابق چند ممالک کی فیکس آمدنی کا گوشوارہ پیش کیا جاتا ہے، جسے موازنہ کر کے ہم اپنی فیکس آمدنی کے معیار کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 2 کالم، پہلا کالم ترقی یافتہ ممالک اور دوسرا کالم فیکس آمدنی ڈالروں میں۔ امریکہ فیکس آمدنی 2700، کینیڈا 1800، سوئٹزرلینڈ 1750، سویڈن 1700، برطانیہ 1300، عراق 260، فلپائن 119، ایران 160، چین 150، ہندوستان اور پاکستان 75۔ ہم اس گوشوارے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک سے ہم 1963 میں اقتصادی ترقی میں کس قدر پیچھے تھے۔ 1947 سے 1948 میں تو پاکستان کی فیکس آمدنی اس سے بھی کم تھی، کیونکہ ملک نے اس وقت اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی 1963 میں ترقی ہوئی۔ سوالات، نمبر 1، قیام پاکستان کے وقت پائے جانے والے معاشی حالات بیان کیجیے۔ نمبر 2، برے صغیر کی تقسیم کے وقت پاکستان میں صنعتی پسماندگی کے اسباب بیان کیجیے۔ نمبر 3، جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت زرعی شعبہ پسماندہ تھا، زرعی شعبے کی پسماندگی کی وجوہات پر روشنی ڈالیے۔ نمبر 4، قیام پاکستان کے وقت تجارت کا شعبہ غیر ترقی یافتہ تھا، بتائیے کہ تجارتی شعبے کی پسماندگی کے اسباب کیا تھے۔ نمبر 5، کیا قیام پاکستان کے وقت بینکوں کی تعداد اور ان کی کارکردگی تسلی بخش تھی؟ اگر نہیں تو بتائیے کہ اس کا کیا سبب تھا۔ نمبر 6، پاکستان کے لوگوں کی فیکس آمدنی نہایت پست ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 7، قیام پاکستان کے وقت انتقال آبادی کے سبب ملکی معیشت پر جو اثرات مرتب ہوئے مختصر طور پر بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 20، تیسرا باب، معاشیات کا نفس مضمون، سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس۔ کسی بھی مضمون کا نفس مضمون اس کی اصل روح ہوتی ہے، اس لیے کہ نفس مضمون کے ذریعے اس علم کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ معاشیات ایک سماجی یا معاشرتی علم ہے جس کے مطالعے کی بہرحال ایک اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا تعلق مضمون کی روح سے ہے جسے ہم نفس مضمون کہتے ہیں۔ معاشیات کا نفس مضمون یا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف ماہرین معاشیات نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ مثلا مارشل کے مطابق معاشیات کا نفس مضمون یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے مادی لوازمات فراہم کر کے معاشی ترقی اور خوشحالی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے۔ معاشیات کے ایک دوسرے ماہر پروفیسر رابنز کا خیال ہے کہ معاشیات کا اصل مقصد انسان کی لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بعض تجاویز بھی دی ہیں۔ مثلا جب انسان کی لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل محدود ہوں تو اس صورت میں کسی بھی شخص کو ایک مخصوص طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معاشی مسائل کو آسانی سے حل کر سکے، یعنی اس صورت میں وہ اپنی خواہشات کو ترجیحی بنیادوں پر ترتیب دے کر اہم ترین احتیاجات کو سب سے پہلے پورا کرے اور غیر اہم یا کم اہم احتیاجات کو ملتوی کر دے تاکہ جب وسائل دستیاب ہو جائیں تو انہیں پورا کرے۔ اس طرح وہ اپنی لامحدود خواہشات کو مخصوص طرز عمل اختیار کر کے پورا کر سکتا ہے۔ رابنز کے مطابق معاشی مسئلے کو ایک مخصوص طرز عمل اختیار کر کے حل کرنا ہی معاشیات کا نفس مضمون ہے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی ترقی اور خوشحالی کے لیے بنیادی لوازمات فراہم کرنا اور لامحدود خواہشات کو ایک مخصوص طرز عمل کے ذریعے تسکین دینا ہی معاشیات کے مطالعے کی روح یا اس کا نفس مضمون ہے۔ نمبر ایک، حاجات، وانٹس، WANTS۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ ہماری معاشی سرگرمیاں معاشی وسائل کے حصول کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی حاجات کو تسکین دے سکیں۔ مثلا ہمیں رہائش کے لیے مکان، بھوک کی تسکین کے لیے خوراک اور ستر پوشی کے لیے لباس کی حاجت ہوتی ہے۔ ان تمام احساسات اور ضرورتوں کو حاجات کہا جاتا ہے۔ حاجات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، معاشی حاجات۔ معاشی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مادی اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مادی اشیاء اور خدمت روپے پیسے سے حاصل ہوتی ہے۔ روپیہ یا زر محنت اور مشقت یا معاشی سرگرمی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تمام انسان اپنی معاشی حاجات کو پورا کرنے کے لیے معاشی سرگرمی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ معاشی حاجات ان حاجات کو کہا جاتا ہے جو مادی اشیاء اور خدمت کے ذریعے تسکین پاتی ہیں۔ نمبر دو، غیر معاشی حاجات۔ بعض انسانی حاجات ایسی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے مادی اشیاء اور خدمات درکار نہیں ہوتی اور ان کے لیے زر کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا دھوپ، ہوا، پانی، والدین کی محبت، اللہ کی خوشنودی اور روحانی سکون۔ ان تمام حاجات کے لیے عام طور پر روپے پیسے یا مادی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے انہیں غیر معاشی حاجات کہا جاتا ہے۔ اہمیت کے اعتبار سے حاجات کو تین درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ الف، ضروریات۔ یہ ایسی حاجات ہوتی ہیں جو ہر انسان کی زندگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے، مثلا خوراک، لباس، رہائش۔ انسان غریب ہو یا امیر، ان تینوں چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بے آسائشات، کمفرٹس، یہ انسانی زندگی کے لیے بنیادی حیثیت تو نہیں رکھتے، یعنی زندگی ان کے بغیر بھی گزاری جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ایسی سہولتیں ہیں کہ اگر کسی شخص کو میسر آ جائیں تو اس کی زندگی سہل اور آرام دہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذریعے انسان کی قوت اور کارکردگی بڑھ جاتی ہے، مثلا ناشتے میں دودھ، مکھن، انڈا، سونے کے لیے آرام دہ بستر، چلنے کے لیے سواری کی دستیابی سے قوت کارکردگی یا استعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جین، تائشات۔ تائشات حاجات کی ایسی قسم ہے جن کی تکمیل نہ تو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی اس سے انسان کی قوت کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، البتہ اس سے نام، نمود اور نمائش کے جذبے کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ مثلا رہائش کے لیے وسیع اور عریض کوٹھی، نہایت قیمتی اور لمبی کار، ہیرے جواہرات اور قیمتی لباس وغیرہ۔ ضروریات، آسائشات اور تائشات، قطعیون اشیاء استعمال کرنے والے کے وسائل اور حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض اشیاء ایک شخص کے لیے ضرورت کا درجہ رکھتی ہے تو دوسرے کے لیے وہی اشیاء تائشات ثابت ہو سکتی ہیں، مثلاً کوٹھی، موٹر کار، ٹیلی فون۔ ایک وزیر، سفیر اور اعلیٰ افسر کے لیے ضرورت اور ایک کلرک کے لیے تائشات کی حیثیت رکھتی ہے۔ حاجات کی یہ اقسام نسبتی ریلیٹو ٹرمز اصطلاحات ہیں جو کہ آدمی سے آدمی، جگہ سے جگہ اور وقت سے وقت تبدیل ہوتی ہیں۔ معاشی حاجات کی خصوصیات، معاشی حاجات میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، بے شمار ہوتی ہیں۔ انسانی حاجات بے شمار ہوتی ہیں، ان کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہوتی۔ آپ کتنی ہی حاجات پوری کر لیں، اس کے باوجود بھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کسی حاجت کی تکمیل کے بعد ایک نئی حاجت جنم لے لیتی ہے۔ نمبر دو، بار بار محسوس ہوتی ہے۔ حاجات کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک بار پورا کرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ بار بار محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً بھوک لگنا، پیاس محسوس ہونا، لباس کی حاجت بار بار محسوس ہوتی ہے۔ نمبر تین، آپس میں مقابلہ کرتی ہے۔ ہماری بعض حاجات زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ بعض نسبتاً غیر اہم ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ان کو فوری طور پر پورا نہ کیا جائے یا ملتوی کر دیا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح حاجات اہمیت اور ترجیح اعتبار سے آپس میں مقابلہ کرتی ہیں۔ نمبر چار، متبادل اشیاء سے پوری ہوتی ہیں۔ بعض حاجات کی تسکین مختلف چیزوں سے کی جا سکتی ہے، مثلاً بھوک کی حاجت روٹی، چاول اور پھلوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے سواری کے لیے رکشہ، ٹانگا اور بیل گاڑی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر چھ، اشیاء اور خدمات۔ نمبر پانچ، اشیاء اور خدمات۔ ایسی تمام مادی اشیاء جو انسان کی حاجات کو پورا، نمبر دو، اشیاء اور خدمات۔ ایسی تمام مادی اشیاء جو انسان کی حاجات کو پورا کرتی ہیں، معاشی اصطلاح میں اشیاء کہلاتی ہیں، مثلاً کرسی، میز، قلم، اسکوٹر، چاول اور گندم وغیرہ۔ دوسرے الفاظ میں اشیاء کی تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اپنے اندر افادیت رکھتی ہیں اور جن سے کسی انسانی احتیاج کو تسکین دی جا سکے، اشیاء کہلاتی ہیں۔ انسان کی بعض حاجات کی تسکین کا تعلق انسانی علم اور ہنر سے ہوتا ہے، مثلا استاد طلبہ کو پڑھاتا ہے، ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے، جبکہ موسیقار یا اداکار لوگوں کو تفریحی فراہم کرتے ہیں۔ ان تمام افراد کی کوششوں کو خدمات کہا جاتا ہے۔ نمبر تین، افادہ، یوٹیلیٹی۔ افادہ کسی شے کی اس پوشیدہ قوت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی انسانی احتیاج کو تسکین دیا جا سکے۔ افادہ کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے ذریعے فائدہ ہی پہنچے، بلکہ اس سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے انسانی احتیاج کی تسکین ہوتی ہے، اس لیے اسے افادہ کہتے ہیں۔ افادہ ہر چیز میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے حصول کا انحصار استعمال کرنے پر ہوتا ہے۔ مثلا سگریٹ اور پان کے ذریعے انہی لوگوں کی تسکین ہو سکتی ہے جو انہیں استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا استعمال کرنے والوں کے لیے ان میں افادہ پایا جائے گا، لیکن جو لوگ سگریٹ اور پان استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے ان چیزوں میں افادہ موجود نہیں ہوگا۔ نمبر چار، کمیابی۔ کمیابی سے مراد کسی چیز کی کمی یا قلت ہے، لیکن جب کمیابی کا لفظ معاشی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم قدر مختلف ہوتا ہے۔ یعنی کمیابی کو اشیاء اور خدمات کی ضرورت کے نسبتی حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ آیا کسی شے کی مقدار اس کی طلب کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی، پتھر اور ہوا کی کمیابی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی مقدار طلب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جبکہ اناج، کپڑا، اسکوٹر، موٹر کار اور کتابوں وغیرہ کی قلت محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ لاکھوں من اناج ہر ملک میں پیدا ہوتا ہے، اربوں روپے کی اشیاء روز تیار ہوتی ہیں، اس کے باوجود یہ اشیاء کمیاب محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مقدار رسد ان کی مجموعی طلب کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، یہی نسبتی کمیابی معاشی مسائل پیدا کرتی ہے۔ اشیاء کی کامیابی کے سبب ان کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل محدود ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ وسائل واقعی کم یا قلیل ہیں، البتہ ان کی مقدار ہماری حاجات کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اس لیے اشیاء کی وافر مقدار بھی ہمیں کمیاب محسوس ہوتی ہے۔ ہماری خواہشات، حاجات اتنی زیادہ ہیں کہ اشیاء کی وافر مقدار بھی ان کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور اس نسبتی قلت کو ہم معاشی اصطلاح میں کمیابی کہتے ہیں۔ نمبر 5، قدر، ویلیو۔ قدر سے مراد کسی چیز میں پائے جانے والی وہ قوت ہے جس کی بدولت دوسری اشیاء یا شے حاصل کی جا سکیں۔ کسی چیز کی قدر کا تعین یا وضاحت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا تعلق کسی شے یا خدمات سے ظاہر نہ کیا جائے۔ قدر دو طرح کی ہوتی ہے، اول قدر در استعمال، دوم قدر در تبادلہ۔ قدر در استعمال سے مراد ہے کہ کسی حاجت کو پورا کرنے کے سلسلے میں اس شے کی اہمیت خواہ اس کی متبادلاتی قدر مقابلتاً کم ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ہوا، روشنی، مٹی اور لکڑی وغیرہ۔ ان تمام اشیاء کی اہمیت انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے، جبکہ تبادلاتی قدر بہت ہی کم ہے۔ تبادلاتی قدر سے مراد کسی شے کی وہ قوت ہے جس کی بدولت کسی دوسرے شے کی کوئی مقدار حاصل کی جا سکے۔ مثلاً اگر 40 کلو چاول کے عوض 20 کلو شکر حاصل ہوتی ہو، تو 40 کلو چاول کی قدر 20 کلو شکر کے مساوی کہلائے گی۔ کسی شے میں قدر موجود ہونے کے لیے درج ذیل اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، افادہ۔ وہ شے جو کسی انسانی احتیاج کو پورا کرنے کی قوت رکھتی ہے افادہ کہلاتی ہے، مثلاً قلم لکھنے اور کتاب پڑھنے کی حاجت پوری کر سکتی ہے۔ نمبر 2، کامیابی۔ اس شے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مقدار ضرورت یا طلب کے مقابلے میں کم ہو، تاکہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی پڑے۔ مثلاً قلم، کتاب اور سائیکل کا حصول قیمت کی ادائیگی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، انتقال پذیری۔ جس شے میں قدر پائی جاتی ہے، اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ یا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کی ملکیت تبدیل کی جا سکے۔ مثلاً موٹر کار، فریج، ٹی وی وغیرہ کو منتقل کیا جا سکتا ہے، جبکہ مکان اور زمین کی ملکیت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، قیمت۔ کسی شے کی قدر کو جب زر کی شکل میں ظاہر کیا جائے تو یہ قیمت کہلاتی ہے۔ گویا قیمت کسی شے کی قدر کی پیمائش کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مثلاً اگر 10 کلو گھی 200 روپے کے عوض اور 10 میٹر کپڑا 100 روپے دے کر حاصل کیا جا سکے، تو گھی کی قیمت 20 روپے فی کلو گرام اور کپڑے کی قیمت 10 روپے فی میٹر ہوگی۔ نمبر 7، دولت۔ عام طور پر دولت سے مراد روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی ہوتی ہے، جبکہ معاشیات میں دولت سے مراد ایسی تمام اشیاء جن میں افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کے اوصاف پائے جائیں۔ تمام معاشی اشیاء مثلاً مکان، موٹر کار، سونا، چاندی، نقد روپیہ وغیرہ دولت میں شمار ہوتے ہیں۔ دولت کا وہ حصہ جو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے سرمایہ کہلاتا ہے۔ ہر سرمایہ دولت ہے، لیکن ہر دولت سرمایہ نہیں ہو سکتی۔ معاشی مسائل کی نوعیت۔ انسان کو اس دنیا میں بے شمار معاشی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، ہماری خواہشات یا حاجات بے شمار ہیں۔ نمبر 2، ان حاجات کو تسکین دینے کے وسائل محدود ہیں۔ نمبر 3، وسائل کا تعین کیسے کیا جائے۔ بے شمار حاجات کے سلسلے میں ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ان کا اکلا متنا ہی سلسلہ ہے جو انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی تمام حاجات پوری ہو چکی ہیں اور اسے مزید کسی حاجت سے تسکین کی ضرورت نہیں رہی۔ کبھی ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے، تو کبھی پانی کی خواہش ہوتی ہے، کبھی ہم لباس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو کبھی سواری کی۔ جب یہ تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں تو دوسری نئی حاجات جنم لے لیتی ہیں، اور یہ سلسلہ زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہتا ہے۔ لہذا خواہشات لامحدود ہونے کی وجہ سے معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جسے حل کرنے کے لیے ہمیں ایک مخصوص طرز عمل اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس مخصوص طرز عمل یا مخصوص رویہ اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ وسائل محدود ہوتے ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 2 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 میں سماعت فرمائیں۔